الصلوات من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. پروردگار نے قرآن کی بعض آیات میں اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے لیے ایک جوڑی قرار دیا، اور یہ جوڑی تمام روئے زمین پہ موجود جتنے مخلوقات ہیں ان سب کے لیے موجود ہے. اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں سے اگایا، کہ ہم سب کی اصل زمین ہے، چاہے انسان ہوں، حیوان ہوں، درخت ہوں، چرند پرند، ان سب کے اصل اور بنیاد یہی زمین ہے، اور اسی زمین سے اور مٹی سے اللہ نے ان سب کو بنایا ہے، اور ہر ایک کے لیے اللہ نے جوڑی قرار دیا ہے. اور انسان کے لیے خصوصی طور پر جب فرمایا میں نے آدم کو خلق کیا، اور آدم کے وجود سے ہی اس کی جوڑی کو ہم نے قرار دیا، کہ بعض آیات میں اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے اس جوڑی کو اس لیے قرار دیا تاکہ تمہیں اس سے سکون ملے. پس در حقیقت خدا نے ہماری جوڑی جو عورت کی شکل میں خلق کیا ہے، خاتون کی شکل میں جو خلق کیا ہے، جن سے مؤنث کی صورت میں جو خلق کیا ہے، اس کے اصل ہدف کو خدا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ تمہیں اس سے سکون ملے اور زندگی کی یہ گاڑی چلتی رہے، نسل انسانی چلتی رہے. اسی لیے کامیاب ترین انسان وہ ہے، وہ جوڑیاں کامیاب ترین ہیں کہ جو ایک دوسرے کے سکون کا باعث ہوں، نہ ایک دوسرے کے لیے پریشانی یا اضطراب کا باعث ہوں. اسی لیے جب رسول خدا نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ یا علی، آپ نے فاطمہ زہرا کو کیسے پایا؟ تو مولا علی علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا کہ اللہ کی اطاعت میں میری بہترین مددگار ہے فاطمہ زہرا السلام. اسی لیے اسلام نے کبھی بھی اور کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ مرد کا مقام عورت سے زیادہ ہے یا مرد کو عورت پر فضیلت ہے، بلکہ اسلام کی نگاہ میں مرد اور عورت ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کا باعث ہیں. ہم دنیاوی زندگی میں، ہم اخروی زندگی میں، تاکہ انسان ایک دوسرے اس حرکت تکاملی میں اپنے اس جوڑی کے ساتھ حرکت کرے، اور ان عالی ترین مراتب کو جو اللہ نے انسان کے لیے خلق کیا ہے اللہ اس کو پا سکے. یہاں پہ کچھ نکات ہیں کہ جن کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہے، کہ ان میں سے ایک اہم نقطہ یہی ہے کہ قرآن کے روح سے اور اہل بیت کے احادیث کے روح سے اس نقطے کی طرف ہمیں توجہ ملتی ہے کہ مرد کے رزق کا دروازہ اور مرد کے زندگی میں ترقی کے لیے جو چابی ہے وہ عورت کا وجود ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے رزق کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب کسی عورت کے پاؤں یا اس کی بیوی کا پاؤں جو ہے اس کے گھر میں پڑے۔ اسی لیے قرآن میں جب نکاح کا حکم دیا، فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم نکاح کرو، نکاح پیغمبر کی سنت میں سے ہے۔ ایک جملہ پھر یہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا نکاح کا حکم دینے کے بعد، اسی لیے نکاح کو پیغمبر نے اپنی مؤکد سنت میں سے قرار دیا اور فرمایا فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اور انکار کیا شادی سے، ازدواج سے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ایک جملہ آگے فرمایا نکاح کا حکم دینے کے بعد، فرمایا ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہیں، نادار ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان سب کو بے نیاز کرے گا۔ کہ اس آیے میں بھی اگر غور کریں، اس بات کی نشانی ہے اور دلیل ہے کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو اللہ کا فضل اس پہ نازل ہوتا ہے۔ اسی لیے جب انسان شادی کرتا ہے، اس نکاح کے دن، اس شادی کے دن پروردگار ان کی تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ ایک خاص دن ہے انسان کی زندگی میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب دلہن گھر میں آئے، عورت انتہائی بابرکت موجود ہے، مرد کی ترقی، مرد کا رزق، مرد کی کامیابی، حتیٰ دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی کی ضمانت عورت ہے۔ اس لیے فرمایا جب خاتون گھر میں آئے، بیوی گھر میں آئے، تو دروازے پہ اس کے پاؤں کو دھو لیا کرو۔ جو دلہن لے کے آتے ہیں اپنے گھروں میں، فرمایا جس گھر میں وہ داخل ہو رہی ہے، اس گھر کے دروازے پہ اس کے قدموں کو دھو لو، اس کے پاؤں کو دھو لو، اور اس پانی کو جو ہے اپنے گھر کے چاروں اطراف کونوں میں اس پانی کا چھڑکاؤ کرو، اللہ اس پانی کے برکت سے، اس قدم کے برکت سے اللہ اس گھر سے ہر بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ عورت اس طرح ہے، عورت کا وجود یہ ہے۔ اسی لیے فرمایا اگر حجل عروسی میں داخل ہونے کے بعد دونوں دو رکعت نماز پڑھیں، ایک دعا بھی ہے جو دلہن کے پیشانی یا سر پہ ہاتھ رکھ کے دلہا پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد اگر وہ اس رات جو بھی دعا کریں، کیونکہ اس رات ایک خاص رات ہے جو ہر ایک کی زندگی میں ایک دفعہ اللہ اس کے نصیب کرتا ہے، کوئی ہو دو دفعہ، تین دفعہ بعد، فرمایا اس رات جو بھی انسان جو دعا کرے دلہن اور دلہا، اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے عورت کا بہت مقام ہے، اور پیغمبر اکرم نے اس مقام کو اور اجاگر کیا۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو دنیا سے منہ موڑے، دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑے، جو غاروں میں رہے، جو شادی نہ کرے، لوگ سمجھتے ہیں جی یہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے، جبکہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اسلام میں۔ ہاں جی، چاہے وہ جتنا بھی ہاتھ پکڑے، مشکل کشائی کرے، جو پیغمبر کی سنت سے منہ موڑے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی صحابہ پیغمبر کے پاس آئے، روحبانیت اسلام میں نہیں ہے، ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں جی یہ بنگال کے باغوں میں ریاضت کر کے آیا ہے، فلان جنگلوں میں ریاضت کر کے آیا ہے، مومن کے لیے کوئی غار یا جنگل نہیں ہے، مومن کے لیے دنیا میں ہر قدم پہ وہ ریاضت کر سکتا ہے، نامحرم آئے نگاہ جھکا لے یہی ریاضت ہے، رشوت لے سکتا ہے نہیں لیتا یہی ریاضت ہے، یہ اس غار میں بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے، گالی دے سکتا ہے نہیں دیتا یہی ریاضت ہے، یہی جنگ ہے۔ ہاں جی، ریاضت کے لیے کنوؤں میں الٹا لٹک کے فلان کر کے، ہاں جی آگ کے توے میں کھڑے ہو کے، ان کی کوئی حیثیت نہیں اسلام میں، یہ سب ڈرامے اور ورزش ہے، ریاضت ہے، کیل پہ سونا، فلان سونا، چھ مہینے مٹی میں رہنا، ان کی کوئی اسلام میں فضیلت نہیں ہے، نہ کسی پیغمبر نے اس کو انجام دیا ہے، نہ ہمارے کسی امام نے کبھی ایسا کام کیا ہے۔ ہاں جی، اس طرح ہندو مرتازین وغیرہ کرتے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے بعض ایسے لوگوں پر جو ایسے لوگوں کے در پہ جاتے ہیں، ان کے بارگاہ میں چہرہ انتہائی بیانک، بڑے بڑے بال، عجیب غریب حلیہ بنائے ہوئے، ہاں جی نہ کبھی یہ نہایا ہے، نہ اس نے کبھی وضو کیا ہے، نہ اس کو قبلے کا پتہ ہے، نہ اس کو، جی یہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے، نہ ناخون نہ بال، ہر بال بڑے ہوئے، جی اللہ کی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ ہاں جی، یعنی نعوذ باللہ پیغمبر سے بھی یہ بڑھ گیا ہے کیا؟ ہاں جی، جی جب اللہ کے قرب میں پہنچ جائے پھر نماز کی ضرورت نہیں، روزہ، تم زیادہ پیغمبر سے اللہ کے قرب میں پہنچو، کہ نبی نے آخری وقت تک نماز کو ترک۔ تو یہاں عورت کے مقام کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے یہاں فرمایا، ان اصحاب نے فرمایا، ہم غاروں میں جانا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ بندگی اور عبادت کا مفہوم جب انسان کو سمجھ نہ آئے وہ ایسا کرتا۔ ایک درود بھیجے محمد آپ، بندگی کا مطلب تسبیح ہاتھ میں لے کے تسبیح پھیرنا نہیں ہے، بندگی کا مطلب دن رات سجدے کرنا نہیں ہے، بندگی کا مطلب زیادہ روزہ رکھنا نہیں ہے، بندگی کا مطلب ہے جو اللہ نے جس طرح حکم دیا ہے اس کے مطابق چلنے کو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ نماز پڑھے روزہ رکھے وہ عبد ہے، وہ بندہ ہے، نہیں، بلکہ جو جس قدر اللہ کی زیادہ اطاعت کرے، چاہے وہ تاجر ہو، جھوٹ نہ بولے، فراڈ نہ کرے، دو نمبری نہ کرے، جو مال گاہک چاہتے وہی اس کو دے، تو یہ اللہ کی نگاہ میں یہ تاجر عابد ہے، سمجھ گئے۔ اس کے بدلے میں اگر کوئی ظاہراً عالم ہو، ابا قبا میں بھی ہو، ہاں جی، لیکن دنیا کو اور دین کو وہ استعمال کر رہا ہے اپنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، ہاں جی، یہ جس قدر بھی عبادت کرے اس کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عبد بنو۔ اسی لیے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے ایک جملہ ہے، عابد نہ بنو، عبد بنو۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہم بیویوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم اچھا کھانا چھوڑ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں غاروں میں جائیں، بیابانوں میں جائیں، عبادت کریں۔ تو جب رسول خدا تھے کہ بات پہنچی، ان کو بلایا، کہا کیا ارادہ ہے تم لوگوں کو؟ انہوں نے کہا ہم چاہتے اچھے کھانوں کو ترک کریں۔ خدا نے اچھے کھانے رکھے ہی مومن کے لیے ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ الذی اخرج العبادہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں پاک چیزوں سے دیا اسے کھاؤ، ہاں جی، لیکن حلال کھاؤ۔ نبی نے فرمایا تم مجھ سے زیادہ آگے نکل گئے، ہمیں یہاں شوق ہے نبی سے بھی زیادہ۔ وہ جس طرح ہمارے ایک دوست ہمیشہ کہا کرتا ہے کہ ہم علم پکڑ کے حضرت عباس سے بھی آگے نکل گئے، زلجنا پکڑ کے امام حسین سے بھی آگے نکل گئے۔ یہ چیزیں ہیں اگر آپ دیکھیں۔ تو فرمایا پیغمبر اکرم نے کہ تم مجھ سے زیادہ دین جانتے ہو، مجھ سے زیادہ تم قرآن کو سمجھتے ہو، دین کو سمجھتے ہو۔ فرمایا میں نبی ہوں، خدا کا بھیجا ہوا ہوں، لوگوں نے دنیا کو سمجھا نہیں، لوگوں نے یہ سمجھا جی اچھا گھر بنانا، اچھی گاڑی میں بیٹھنا، پیسہ ہونا، یہ دنیا ہے۔ دنیا اس کو نہیں کہتے، تعلق قلبی یعنی دنیا کیا ہے کہ آپ کا ہم و غم دنیا ہو جائے، چاہے آپ کو حلال سے ملے یا یہ دنیا ہے. ہاں جی، مجھے گھر چاہیے، چاہے وہ گھر میں خود حلال سے کما ہوں یا کسی کا غصب کر کے مجھے مل جائے، یہ دنیا ہے. سمجھ گئے؟ دنیا کیا ہے؟ اگر کم ہو جائے انسان پریشان ہو جائے، یہ مطلب ہے، یعنی یہ دنیا پرست ہے. اس کے بدلے میں مومن کیا ہے؟ دنیا ملے تو خوش، دنیا ہاتھ سے جائے تو ناراض نہیں ہوتا. یہ ایمان کا معیار ہے. اس لیے دنیا پرستی کسی نہ کسی صورت میں ہمارے اندر ہے، کوشش کرنا چاہیے اس کو اپنے دل سے ہم دور کریں، کیونکہ دنیا سے تعلق کا نام دنیا پرستی ہے. نہ کہ مثلا مٹی، گھر، دکان، کھانا، اس کو دنیا نہیں کہا جاتا. ہاں جی، اگر انسان اس کو اپنا ہدف بنا لے، جی مجھے ہر صورت یہ چاہیے، پھر یہ دنیا پرستی ہے. امام صادق کی خدمت میں بعض اصحاب آئے، جب امام نے دنیا کی مذمت کی تو کہا ہم ہلاک ہو گئے. بڑے بڑے اصحاب، کہا ہم ہلاک ہو گئے. تو امام نے فرمایا کیا ہوا؟ جی ہم پیسے جمع کر رہے ہیں اپنے مال کو، ہم جبکہ وہ خمس بھی دینے والے، اللہ کی راہ میں بھی دینے والے، انسان تھوڑا پیسہ بچا لیتا ہے. تو یہ پریشان ہو گئے. کبھی ہماری مشکل کا وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا یا دنیا پرستی کو سمجھا. ایک شخص دنیا کی مذمت کر رہا تھا، مولا علی نے فرمایا دنیا کی کیوں مذمت کر رہا؟ فرمایا دنیا متجر اولیاء الہی کی منڈی تجارت کی دنیا ہے. مومن کے لیے جانماز ہے دنیا، مومن کے لیے مسجد ہے دنیا، ہے کہ نہیں؟ آپ یہیں سجدہ کریں گے تو آپ کو وہاں جنت ملے گی نا. بس دنیا ایک نگاہ سے مقدس بھی ہے، ایک نگاہ سے مذموم بھی ہے. بس مطلب یہ ہوا کہ یہ مٹی، یہ درخت، یہ مذموم نہیں ہے، در حقیقت وہ مذمت ہماری نگاہ کی ہے جو ہم دنیا کی طرف کرتے. تو امام نے یہاں اس سے سوال کیا، تم کیوں پیسے جمع کر رہے ہو؟ وہ ہدف، وہ نیت آپ دیکھیں، وہ اہم ہے. کہا مولا تھوڑا پیسے جمع کر رہا ہوں، کوئی گھر لے لوں، کل بچوں کے لیے، شادی کے لیے کچھ خرچ کر سکوں. ہاں جی، کوئی مریض ہو، کچھ پیسے ہوں. نیت اس کی یہ تھی پیسے جمع کرنے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی یہ پیسے جمع کر رہے ہیں تو سمجھتے ہیں جی یہ دنیا پرست ہے. ہر پیسہ جمع کرنے والا دنیا پرست، وہ اس کی نیت پر موقوف ہے. ہاں جی، تو امام نے فرمایا یہ دنیا پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ تو آخرت ہے. ہاں جی، یہ تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ تو یہاں جمع کرنے کا مقصد تیرا یہ ہے کہ کل میں اس کو اپنے بچوں کے لیے استعمال کروں. ہاں جی، کل اگر گھر کی ضرورت ہے بچوں کے لیے، میں ان کے لیے گھر لے سکوں. ہاں جی، کل دین کے لیے ضرورت پڑے، میں اس دین کے راہ میں خرچ کر سکوں. تو امام نے فرمایا یہ دنیا پرستی نہیں ہے، یہ آخرت طلبی ہے. دنیا پرستی یہ ہے کہ جس طرح ہمیں پائسان باد نظر آتے، جی میں نے مجھے اس سیٹ پہ بٹھاؤ، چاہے جس طریقے سے بھی ہو. سمجھ گئے؟ جوڑ توڑ کرتے نہیں دیکھتا، یہ شخص نیک ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ہر ایک کے در پہ جاتا ہے. ہدف میں اس سیٹ پہ بیٹھوں، یہ دنیا پرستی ہے. سمجھ گئے؟ اسی لیے پیغمبر نے ان سے فرمایا تم مجھ سے زیادہ دین کو سمجھتے ہو، خدا کی طرف بڑھنے والے ہو. پیغمبر اکرم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حتیٰ پیغمبر اگر غار حرا میں بھی جاتے تھے، غور و فکر کے لیے جاتے تھے، نعوذ باللہ، وہاں جا کے اس طرح کے غیر شرعی لیاقتیں نہیں کرتے تھے، کنویں میں لٹکنا، یہ لٹکنا، فلان قمیض شلوار اتار کے پھرنا. ہاں جی، یہاں تو جو جتنا ننگا ہو کے پھرے وہ اتنا ہی بڑا پہنچا ہوا، آل محمد کے در کو چھوڑنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. دین کو آل محمد سے نہیں لیا نا, تو ہر کوئی جب ادعا کرتا ہے جی یہ پہنچی ہوئی ہستی ہے, سب اس کے پیچھے نکل پڑتے ہیں. ہمارے ہاں بھی کچھ عرصہ پہلے, چند سالوں پہلے, ایک ڈنڈا پیر آیا تھا, تمام پاکستان کی تشیع جو ہے اس ڈنڈے میں چلی گئی تھی, بس بس اس کی طرف. مجھے یاد ہے اسلام آباد کے نزدیک کیا ہوا, اب کیا ہوا, کہاں ہے؟ یقین اور توکل سے بڑھ کے کوئی چیز, کوئی سرمایہ خدا نے انسان کو نہیں دیا. یہ عقل کم اللہ کا سرمایہ ہے, یہ معجزہ کم ہے, اصل تمہارا وجود کم معجزہ ہے. ہاں جی, اس ڈنڈے پیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی, فرمایا رات کو اٹھو, دو رکعت نماز پڑھو, وضو کرو, دو رکعت نماز پڑھو. اللہ فرماتا ہے اگر میں نے تمہاری دعا قبول نہیں کی تو میں نے جفا کیا ہے تم پر. اللہ ہو. ہاں جی, جی رزق کے دروازے نہیں کھل رہے تو ڈنڈا پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, ننگے تڑنگے پیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض کہتے ہیں جی این جی پھونک مارو سارا کام ہو جائے. ہاں جی, خود جو دنیا میں زندگی میں دوسروں کو پھونک مار کے ان کی زندگی خراب کر رہا ہے, وہ نہ کرو تو پھونک کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی, بعض لوگوں کے خیالوں پہ مجھے عجیب سے مجھے ہنسی بھی آتی, این جی آغا جی پھونک مارو سارے دروازے کھل جائیں. ہاں, خود نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے ماشاء اللہ. ہاں جی, ڈانس بھی کرتا ہے, ہر گڑبڑ بھی, مجرے بھی, کہ این جی پھونک مارو سارے دروازے. یہ پھونک تو ہم نے نہیں دیکھا, ہم نے انبیاء اور ائمہ بھی ایسی پھونک نہیں دیکھی کسی کو انہوں نے مارا. پیغمبر کے پاس وہ شخص آیا, جی میرا رزق کم ہو گیا, کہا بیوی کو گالی نہ دو, کہا دعا کرے, پیغمبر نے دعا کے کام نہیں ہوا. حیران کن, نبی کی دعا نہیں قبول ہوئی. یہاں لوگ میں نے بعض دیکھا ہے پیر مریدی میں سمجھتے پیر بڑا کیا ہے, 99% دنیا پرستی کے لیے ہے. نامو جو پیر بنے اللہ اس کو عطا کرے, اس کی سب سے پہلے خصوصیت یہ ہے وہ کبھی کسی کو بتاتا ہی, بلکہ وہ بھاگتا ہے, وہ چھپتا ہے, وہ چاہتے اصلا اس کے یہ راز کسی پہ کھلے ہی. یہاں ہاں جی آؤ جی شرطیا یہ وہ, ایک یہ پنڈی کے قریب ہے مائک پہ پھونک مارتے. یہ اسلام کا مذاق ہے, یہ دین کا مذاق ہے. تسبیح ہاتھ میں لے کے یوں پھیرتا ہے, حیران کن ہے, ایک اس میں یہ تسبیح کیسے پڑھ لیتے. ہاں جی, یہ ڈنڈا پیر آیا ہمارے اسکردو سے ہی بڑے آئے, کینسر تھی, دوائی نہیں کھا رہی, دوائی چھوڑ دی, بیچارہ فوت ہو گئی. ہاں جی, اسلام دین فطرت ہو عقل ہے. آپ کو ہمارے اماموں کی کسی زندگی میں یہ نہیں ملے گی کہ کسی امام نے اس طرح پھونک مارا ہو سب کو. ہاں, مریض آتے تھے دعا کرتے تھے امام, ساتھ اس کو کہتے تھے احتیاط بھی کرو. ہاں جی, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کرنا, تو پھر دعا قبول ہوگی. پیغمبر نے اس کے لیے دعا کی, آیا جی کام میرا نہیں سیٹ ہو رہا. تو پیغمبر نے یہاں فرمایا پس اس کی مشکل کے اندر ہے. تمام مشکلات ہمارے وجود کے اندر ہیں, یاد رکھیں. باہر کچھ بھی, گندی نیت. آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں تمہارے اندر یا بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا موچی کے گٹر میں سے ایک گٹر ہے. نفس میں یہ دونوں حالت سے خالی نہیں ہے. تکبر, حسد, گالی, بدزنی, گناہ, یہ سب گٹر ہے نفس میں. گٹر سے بدبو آئے گی. اچھی نیت, تقوی, پاکیزگی, سب کی مدد کرنا, جذبہ ہونا, ماں باپ کے احترام کروں, خدمت کروں, یہ باغ ہے اندر. اور خدا نے بھی قرآن میں فرمایا ایک دن آئے گا میں یہ سب باہر نکالوں گا. جب خدا اس کو باہر نکالے گا جو آپ کے اندر احساسات ہیں, یا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک. بس اس کا مطلب یہ ہے ہم جنت کو بھی لے کے پھر رہے ہیں, دوزخ کو بھی عمل سے. ہاں جی, یہ عمل, یہ احساس, एक इंसान किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, अजीम तरीन सरमाया उस शख्स के अंदर है, अल्लाह के तमाम खजानों की तरफ खुलने वाला दरवाजा इसने अपने अंदर खोला है। मामूली नहीं है कि किसी से नाराज नहीं होता, ये गुस्सा आते पी जाता है, यानी तमाम खजानों की तरफ खुलने वाले दरवाजे दर हकीकत खुद इंसान के अंदर है। नरमी, कितने भी लोग उसको कहें वो नरमी से, ये नरमी अल्लाह के तमाम खजानों की तरफ खुलने वाला अखलाक, हमेशा मोमिन के चेहरे पे मुस्कुराहट है जिससे मिले, यही मुस्कुराहट अल्लाह के खजानों की तरफ खुलने वाला दरवाजा है। लोग दरवाजे को इधर उधर ढूंढते हैं कि बेहिश्ती दरवाजा है फलान है, भाई दरवाजे सारे तुम्हारे वही अखलाक वही नेकी। हसद दूसरा तरक्की, जल रहा है अंदर से ये जलना, ये वही गटर में से एक गटर है। किसी ने इमाम से पूछे फरिश्तों को कैसे पता चलता है, चलो जाहरी अमल तो वो देख लेते, हाँ जी जब हम हाथ हिला रहे पाओ सदका दे रहे उसको तो ये लिख लेते, जी हम नियत करते हैं वो भी लिखते हैं उसने अच्छी नियत, बस एक नियत की हुई किसी ने जी अगर अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे मैं अपने खानदान की फलान फलान सब को खुद पालूंगा, इतने गरीब बच्चों की फीस मैं खुद अदा करूंगा, कभी खुदा अच्छी नीयत से भी अता करते, समझ गए। और असल अता ही इमाम फरमाते खुदा अच्छी नीयत से करते, किसी के लिए बुरा ना सोचे। फरमाए कैसे मालूम होता है इनको, जब मैं अच्छी नीयत करता हूँ, अच्छा जी कल से इंशाल्लाह नमाज शब पढ़ूंगा, क्योंकि अच्छी नीयत को भी लिख देता है इन फरिश्ते, ये फरिश्ते। बहुत से लोग क़यामत में आएंगे कहेंगे हमने तो ये काम किए ही नहीं थे, नहीं कहा तुम्हारी नीयत तो रास्ता नहीं बना, तुम्हारे लिए सबब नहीं बना, हाँ ये तुमने बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए हैं क़यामत के, खुदा मैंने तो कभी हाँ जी एक कमरा भी नहीं खोला है। कहा नहीं, कहा तेरी नीयत थी कि अगर अल्लाह मुझे अता करता तो मैं तालीम के लिए इतना, तो कहा इन फरिश्तों को कैसे बदले, लेकिन गुनाह की नीयत करे वो नहीं लिखते जब तक अंजाम न दे। तो फरमाया यहां इमाम ने जब इंसान अच्छी नीयत करता है उसके वजूद से खुशबू आती है जो उन फरिश्तों तक पहुंचता है, और जब वो गुनाह की नीयत करता है बदबू आती है उन फरिश्तों को, वो समझ जाते हैं कि इसके अंदर कोई फितूर है, ये कोई गड़बड़ करने वाला है। जिस तरह इमाम ने यहाँ आयतुल्लाह जवादी मिसाल दी, इंसान अगर बाग किसी बाग जगह से गुजर रहा हो खुशबू आए तो समझ जाते हैं यहाँ कोई बाग है, जबकि उसने देखा भी खुशबू से, और कहीं सख्त बदबू आ रही हो समझ जाते हैं यहाँ कोई गटर है या कोई हैवान मरा है, जबकि उसने देखा नहीं आंख से उस बदबू से। इसीलिए या आखिरी जुमलात के हद से आगे निकल जाना, क्रॉस करना, अपने नफ्स की इस्लाह करो सब कुछ, किसी पीर वीर की ज़रूरत किसी भूख की ज़रूरत भी नहीं है, समझ अपने अंदर ज़रा इस्लाह करो अखलाक अपना। फरमाया जो ताजर खुश अखलाक है वो बहुत तरक्की करते हैं, आप यूरोप में देखते हैं एयरपोर्ट इधर वो होटल कितने खुश अखलाकी से मिलते हैं, जी तशरीफ़ लाएँ क्या चाहिए बिस्मिल्लाह जी आपकी कोई सवाल है, इंसान ना भी चाहे कहते यार इसके अखलाक की वजह से ये ख़रीद लो, सही है। फरमाया जो ताजर खुश अखलाक हो जी कोई बात नहीं आप बाजी देखो जितना ना खरीदे इंशाल्लाह आप बाद में फिर आए कोई बात नहीं, फरमाया इसका रिज्क बढ़ता है। इमाम ने फरमाया खुश अखलाक कर्ज देना इससे रिज्क बढ़ता है, किसी को तकफीफ देना, आप देखते हैं गरीब है बेचारा दिल कर रहे लेने को नहीं है, ये लो यार गरचे आपको नुकसान भी है, कभी बाज़ ज़ाहरी नुकसान में रिज्क का अजीम दरवाज़ा खुलता है यार। आपने 100 रुपये के लिए आप देखते बेचारे का पैसा नहीं आपको पता चल जाता, लेकिन उसका दिल है, आप देखते हो 50 आप कहते चलो कोई बात ये लो यार ले लो, इससे रिस्क का हम समझते हैं पैसे कम होते, हम समझते हैं ऐसे करने से नुकसान होता है, जबकि आइमों की नज़र में कभी ऐसा करने से इंसान के लिए रिस्क का दरवाज़ा खुल जाता है। बस पैगंबर ने फरमाया तुम मुझसे ज़्यादा आगे बढ़ते हो, فرمایا میری بیویاں ہیں، میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، ان کے پاس ہوتا ہوں، تم بیویوں کو چھوڑنا چاہتے ہو، تم اچھے کھانوں کو چھوڑنا چاہتے ہو، میرا تو دل کرتا ہے اگر امت میں غریب نہ ہوتا، میں ہر روز صبح گوشت کھاتا، پیغمبر شہد کھاتا، کہا میرے لیے شہد کے ہدیہ لاتے، میں قبول کرتا ہوں، کہا لباس اگر پیوند زدہ ہے وہ غریبوں کو دیکھ کے میں کرتا ہوں، معاشرے کے غریب، ورنہ اگر معاشرے میں غریب نہ ہوتے بہترین لباس پہنتے، جیسے امام صادق کبھی زرق و برق لباس میں آتے تھے، جیسے عمراء لباس پہنتے، امیر لوگ، تو اس وقت کے صوفی، صوفی لوگ اعتراض کرتے تھے امام، یہ شیعوں کا امام ہے، اس کا لباس دیکھو، یہ تو امیر لوگ پہنتے ہیں، عمراء پہنتے ہیں، یہ تو خود کو خدا کا خلیفہ کہتا ہے، رسول کا جانشین کہہ رہا ہے، لباس دیکھو انتہائی قیمتی، امام حسین کے بارے میں کبھی وہ انتہائی سرخ لباس پہن کے، خوبصورت سرخ لباس پہن کے نکلتے تھے امام حسین، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نے جب اس نے اشکال کیا، امام نے اس کا جواب دیا، فرمایا میں یہ لباس اس لیے پہنتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ ہے ہمیشہ پیوند زدہ اور معمولی لباس پہنا سنت ہے یا طریقہ ہے، کیونکہ پیغمبر کے زمانے میں غریب خرید نہیں سکتا تھا، لیکن ہمارے زمانے میں اقتصاد عام ہے، لوگ کام کریں تو وہ اس لباس کو خرید، اس لیے میں پہنتا ہوں تاکہ لوگوں کو کہیں مومن اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، فرمایا مسجد میں آتے وقت اپنے سب سے بہترین لباس پہنو، زینت کرو، مولا علی جب باہر نکلتے تھے بار بار شیشے میں دیکھتے تھے، بار بار اپنے بال ابرو اپنے داڑھی کو دیکھتے تھے، کنگھی کرتے تھے، بال کوئی خراب ہو اس کو سیٹ کرتے تھے، مرتب آنا، خدا اللہ جمیل و یحب الجمال، خدا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں آتے وقت اپنی تمام زینت کے ساتھ آؤ، بہترین خوشبو لگا کے، فرمایا مہنگا ترین چیز خوشبو، کہا اگر خوشبو مہنگی بھی اس کو خرید لو، قرض کے ساتھ بھی خرید لو، پیغمبر نے فرمایا، فرمایا خوش کچھ چیزوں میں کنجوسی نہیں، ان میں سے خوشبو ہے، خوشبو خریدنے میں چاہے جس قدر بھی مہنگا ہو، حتیٰ پیغمبر کبھی نماز کے لیے جاتے عطر یا خوشبو نہ ہوتی، اپنے ازواج کی چادر جس میں خوشبو، ہاتھ گیلا کر کے اس کو مل کے اپنے لباس پہ، کہ نماز میں میرے وجود سے خوشبو آئے، اور ہم یہاں سمجھتے ہیں ننگے تڑنگے گندے، ان سب کو کیا بنایا ہوا ہے؟ یہ آل محمد کے در سے دوری کا نتیجہ ہے، اصلاً بہترین لباس مومن کے لیے ہے، بہترین کھانا مومن کے لیے، خدا اس سب کو بنائے، کافر جو اس کا منکر ہو اس کو دے، کہا سب تمہارے لیے ہے، بہترین دودھ تمہارے لیے ہے، شہد تمہارے لیے ہے، گوشت تمہارے لیے ہے، یہ تمام نظارے خوبصورت سب مومن کے لیے امام نے فرمایا، لیکن اس کا سب سے بہتر بہشت میں مومن کے لیے موجود ہے، اسی لیے خدا نے ہر چیز میں ہمیں افراد اور تفرید سے روکا، درمیانی راستہ، اور وجود زن بھی یہی ہے، مرد کی تکمیل کے لیے ہے، عورت رزق کا ذریعہ ہے، عورت بہترین زندگی کا ذریعہ ہے، اس لیے امام نے فرمایا عورت پھول کی طرح ہے، پھول کو مسلا نہیں جاتا، خوشبو کی جاتی ہے، جس طرح آپ پھول سے کیسے برتاؤ کرتے، عورت سے اس طرح برتاؤ کرو، عورت احساسات کا مجموعہ ہے، ہاں جی آپ جتنے بھی دلیل سے بات کریں اس کو نہیں سمجھ آئے گی، وہ آپ کو جواب دیتی رہے گی، لیکن ایک احساس پیار، ایک دفعہ امام فرماتے ہیں یہ جملہ جو تم اپنی بیوی کو کہتے ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، آئی لو یو، ہاں یہ امام کا جملہ ہے، فرمایا یہ جملہ آئی لو یو، یہی بالکل اس کا ترجمہ انگلش، کہا یہ زندگی اس کے دل سے یہ جملہ نہیں نکلتا، واہ یہی کافی ہے اس کے لیے، تو یہ ایام بھی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام، بہترین زندگی گزاری مولا علی علیہ السلام کے ساتھ، پیار و محبت، اور اس قدر روایت میں ہے کہ بی بی نے وصیت کی تھی مجھے رات کو دفن کرنا اور رات کو غسل دینا، تو روایت میں ہے جب مولا نے قبر پہ مٹی ڈالنے کے بعد آخری دفعہ قبر پہ ہاتھ پھیرا صاف کرنے کے لیے، تو روایت میں ہے غموں کے ایک سمندر مولا علی کے دل میں امڑ آیا، جیسے ٹوٹ گئے مولا علی، اور بلند آواز میں گریہ کرنے لگے اور پیغمبر کی طرف رخ کر کے فرمایا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو، میری طرف سے اور آپ کی بیٹی کی طرف سے جو ابھی آپ کی خدمت میں آئی ہے، ہم دونوں کی طرف سے آپ پر سلام ہو، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کی خدمت میں آئی ہے اور آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی کہ امت نے کس طرح ظلم کیا ہے، یا رسول، یا اللہ کے رسول، پیغمبر رسول خدا سے کہ اے اللہ کے رسول اب میرا غم ابدی ہے، اللہ یہ جملہ، میں ان میاں بیوی سے جو ہمیشہ جھگڑتے ہیں وہ مولا علی کے اس آخری قبر زہرا پہ اس جملے فرمایا، یا رسول اللہ اب علی کا غم ہمیشہ کے لیے ہے، اب علی کے راتوں کی نیند ختم ہو گئی ہے، اللہ، فرمایا یا رسول اللہ امانت پلٹا دی گئی ہے، اور بعض جگہوں پہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ امانت جب میرے حوالے آئی، جب میرے پاس تھی یہ امانت سالم تھی، لیکن یا رسول اللہ اب جب یہ امانت واپس ہو رہی ہے پہلو زخمی ہے، ہاتھ زخمی ہے، عزاداروں کافی مولا نے وہاں پہ مناجات کی بی بی زہرا سے، اسی لیے بی بی زہرا نے بھی اپنے اس وصیت میں فرمایا تھا، یا علی جب آخری آپ مجھے دفن کریں تو میرے قبر کے پاس میرے سرانے چہرے کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا، میرے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنا، کیونکہ اس وقت مجھے آپ کی محبت کی ضرورت، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے سرانے بیٹھیں اور میرے لیے دعا کریں، میرے لیے قرآن پڑھیں، اور فرمایا میں آپ کو اور اپنے بچوں کو خدا کے حوالے کرتی ہوں۔ عزاداروں بس ایک آخری جملہ مریضوں کی شفا کے لیے کہ یہاں فرمایا، یا علی جب مجھے دفن کرنے کے بعد آپ میرے لیے دعا کرنا، تلاوت کرنا، بس میں ایک نماز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کب؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں، شام غریباں کو آدھی رات کے وقت جب میں اٹھا نماز شب کے لیے، دیکھا جلے ہوئے خیموں میں کوئی اٹھتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے، سارے جنازے کربلا کے میدان میں پکھرے پڑے ہیں، کوئی دفن نہیں ہوا ہے۔ میں نے کہا، اس غم کے حالت میں کون ہے جو نماز شب پڑھ رہا ہے؟ عصا لے کے بیماری کے حالت میں نزدیک گیا تو دیکھا میری پھپھی زینب جو نماز شب میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، امام آگے آئے، جب بی بی کی نماز ختم ہوئی فرمایا، پھپھی آپ غمگین ہیں، پریشان ہیں، بہت عظیم مصیبت ہمارے اوپر آئی، نماز شب ہم انبیاء پہ، ہم ائموں پہ واجب ہے، آپ لوگوں پہ واجب نہیں۔ تو ایک جملہ کہا، فرمایا نا بی بی نے میرے لیے دعا کرنا، مولا علی سے تلاوت کرنا، فرمایا سجاد بیٹے جب تمہارے بابا جا رہے تھے تو مجھ ایک وصیت کی تھی تمہارے بابا نے کہ زینب آج کے نماز شب میں مجھ سے وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، پروردگار اپنے رحمتوں کو ہم پہ نازل فرما، برکتوں کو ہم پہ نازل فرما، تمام دردوں سے غموں سے نجات عطا فرما، پروردگار اپنے خزانوں کے دروازوں کو ہم پہ کھول دے، خدایا بہترین اخلاق، اخلاق حسنہ جو کہ تمام جنتوں کی چابیاں ہیں، وہ اخلاق ہیں، خدایا وہ تمام صفات ہم سب کو عنایت فرما، برے اوصاف کو اپنے وجود سے باہر نکالنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا علم و نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، شرح صدر ہم سب کو عنایت فرما، خدایا جو تنگی رزق میں ہے بحق زہرا اسے وسعت رزق عنایت فرما، فہم دین فہم قرآن ہم سب کو عنایت فرما، پروردگارہ ظہور آقا امام زمان میں تعجیل فرما،
جو متمنی اولاد ہیں اولاد نرینہ عنایت فرما. آج کی مجلس پرائی سال ثواب بیگم و شیخ عظمت علی و بیگم و شیخ سخاوت علی. پروردگارہ ہمارے اس ذکر و اس مصائب و اس درس کا ثواب ان مرحومین کے روح کو ایصال فرما. انہیں آج رات کو دسترخوان حضرت زہرا پہ مہمان قرار دے. نور زہرا سے ان کے قبروں کو منور فرما. پروردگارہ ظہور آقا امام زمان میں تعجیل فرما. اس سال کا حج اس سال کا رمضان ہم سب کو نصیب فرما. پروردگارہ ہم سب کو اربعین کے دن کربلا میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.